الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر، وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، قرآن اعظام، میرے محترم بزرگ اور دوست، میری قوم، آج الحمد للہ میں بھی اور آپ بھی اس بہت مبارک تقریب میں شریک ہیں جس نے ہمارے برادر کلامی ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب کے دو ساتھی حافظ محمد عفان اور حافظ عثمان نے قرآن مجید مکمل کیا ہے. انہوں نے شکرانے کے طور پر یہ تقریب منعقد کی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ. اور اس کی تفسیر میں صحابہ کرام فرماتے ہیں اس فضل و رحمت سے قرآن مجید کی نعمت مراد، یہ وہ نعمت ہے جس پر حقیقت میں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دائمی نعمت ہے. دنیا میں بھی حاصل ہے، قبر میں بھی حاصل ہے، حشر میں بھی حاصل ہے، جنت میں بھی حاصل ہے، زائل ہونے والی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ اس نبی کے ساتھ رہا اور نبی کے ساتھ چلا گیا. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عصا دیا، اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی باقی تھا لیکن کام نہیں کرتا تھا. اب اس میں اعجازی کیفیت نہ رہی. نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، نوح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، کیسے خود چلتی تھی، خود رکتی تھی، سب نظام تھا. نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تقریباً 1060 سال کی عمر میں انتقال ہوا، وہ کشتی اب کام نہیں کرتی تھی، اب نہیں چلتی. سلمان السلام کا تخت تھا، معجزہ تھا، ہوا میں اڑتا تھا بغیر ایئرپورٹ کے، بغیر پٹرول کے، بغیر پائلٹ کے، صرف نبی کا ارادہ کافی ہوتا تھا کہ اڑنا ہے تو اڑنا شروع کر دیتا. اس لیے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی ہے، پہلے زمانے میں انسانوں نے ترقی کی تھی، اب اشیاء نے ترقی کی ہے. پہلے انسانوں نے ترقی کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ آج کی جو جدید دنیا میں جو چیزیں مجھے آپ کو نظر آ رہی ہیں کیا پہلے زمانے میں اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکے، ایسا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے ممبر سے کہا تھا یا ساریت الجبل، اور ان کی وہ آواز عراق میں پہنچی تھی. آج اگر موبائل فون کے ذریعے میں اور آپ آوازیں پہنچا رہے ہیں تو اس زمانے میں بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ معجزہ کام نہیں کرتا تھا. لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ وحی الہی اور کلام الہی، آپ نے ارشاد فرمایا. لہذا یہ کلام الہی ہے، یہ قیامت تک رہے گا. فارجو ان اکون اکثر تابع یوم القیامہ، لہذا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ میرے بعد بھی میرا معجزہ قیامت تک برقرار رہے گا. آج اس کا اعجاز ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آپ ان کی عمریں دیکھ لیں اور قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ کس طرح قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے. اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہا کہ ہم نے آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے والا؟ اللہ فرماتے ہم آسان کرتے ہیں، یہ ہمارا اعجاز ہے. اتنی بڑی کتاب کہ جس کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے وہ دب کے ریزہ ہو جاتا، ہم نے اپنے پیغمبر پر پہلی پانچ آیات نازل کی، 3 سال تک پیغمبر سلام کو اللہ نے آرام کرایا، کہ ان 5 آیات کا اتنا بوجھ تھا اللہ کے نبی پر کہ 3 سال تک ان کو آرام کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر وحی الہی آئی. لیکن دیکھیے یہ پیغمبر سلام کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں 3 سپارے جمع ہیں، حالانکہ اس کی طاقت کتنی ہے، پہاڑ پر بھی اگر نازل کر دیتے. لو انزل اللہ القرآن جب القرآن، قرآن کی طاقت کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری قدرت کار فرما ہے، اس کے پیچھے ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے. اس لیے علامہ ابن قیم الجوزی بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے بڑے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے حفاظ، قیامت تک آنے والے علماء، قیامت تک آنے والے محدثین، قراء، یعنی جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، کیونکہ حدیث بھی قرآن مجید کے گرد گھومتی ہے. فرمایا قیامت تک آنے والی یہ جو لوگ ہیں یہ پیغمبر سلام کا معجزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج ہر آدمی اپنے مذہب کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اور یہود و نصارہ تو خاص طور پر اس وقت پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے کتب خانوں میں تورات اس زبان میں موجود ہے جس میں نازل ہوئی تھی؟ انجیل موجود ہے اس زبان میں جس میں نازل ہوئی تھی؟ ان کے پاس آپ کو ترجمے ملیں گے. پاکستان میں آپ کو اردو کا ترجمہ ملے گا، ہندوستان میں ہندی کا ملے گا، آپ کو یورپ میں انگریزی کا ملے گا، آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں عرب کا ترجمہ ملے گا. ہم پوچھتے ہیں کہ جس زبان پر نبی پر نازل ہوئی تھی اس زبان میں آپ کے پاس کتاب کیوں موجود نہیں؟ اور یہاں پر اللہ اکبر، پورے عالم میں کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں میرے دوستو، قرآن مجید پڑھنے کا انداز، طریقہ، زیر و زبر پورے عالم میں کہیں اس کے اندر فرق نہیں کرتا. یہ معجزہ ہے، ایسی حفاظت ہو رہی. انا لہ الحافظون، اللہ فرماتے ہیں ہم حفاظت کریں، اپنی طرف نسبت فرمائی، اور حفاظت کا کام ہم سے لے رہے ہیں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی حفاظت کے لیے کسی طاقتور نقشوں کے محتاج نہیں ہے. اور آپ تو ایک حفاظت کرنے کے لیے طاقتور نقشے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوگی تو حفاظت ہوگی.
اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کا جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھیوں سے بڑے بڑے بھی جانور بھیج سکتے تھے؟ دنیا میں ایسے جانور رہے ہیں؟ حدیث السلام کے زمانے تک رہے ہیں کہ پرندہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک ہی دو دو آدمیوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا۔ حدیث السلام کی دعا کے بعد وہ ختم ہو گئے، ان کی نسل نابود ہو گئی۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ اتنا بڑا پرندہ آتا ہے کہ آدمی اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ ہاتھیوں کو اٹھا کر لے جاتے، ایسے بھیج سکتے تھے۔ لیکن نہیں، فرمایا طاقت دراصل اس کی ہے جس کی پیٹھ پر ہم ہیں، آگے نقشے کی طاقت نہیں ہے، طاقت پیچھے ہوتی، گولی کو سکے میں طاقت نہیں ہوتی، طاقت بارود کی ہوا کرتی۔ بارود فیل ہو جائے کہتے ہیں گولی نہیں چلی، مس ہو گئی۔ کیوں مس ہو گئی؟ بارود نے کام نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری طاقت اصل ہے، نقشے کی نہیں ہے۔ ابابیلوں کو بھیجا، بیت اللہ کی باری تو ابابیل بھیجے، اب رسول اللہ کی باری، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کی باری آئی، کوئی جنات بھیج سکتے تھے، ایک جن ایسی چیخ مارتا سارے تلاش کرنے والے وہاں سے دوڑ جاتے، بھاگ جاتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مکڑی اور کبوتر تھے اپنے محبوب پیغمبر کی اور صدیق کی حفاظت کی۔ فرمایا انا لہ الحافظون، اللہ فرماتے ہیں جب کتاب اللہ کی باری آئی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال فرما رہے ہیں، یہ میرے آپ کے بچے، یہ مدارس جن کو میں اور آپ جب موازنے پر آتے ہیں تو ہم ان کو بالکل تیسری دنیا کی، ہم تو ویسے تیسری دنیا والے ہیں لیکن اس میں بھی ہم تیسرے تھرڈ کلاس میں ہم شامل کرتے ہیں کہ یار یہ مدرسوں میں بیچارے یہ بیٹھے ہوئے مسکین یہ کیا کر رہے، آپ کو کیا پتا کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، انا لہ الحافظون، کہ ہم کمزوروں سے حفاظت کرائیں گے لیکن پیٹھ پر ہم ہوں گے۔ یہی وجہ کہ پوری دنیا میں کہیں بھی قرآن مجید کا ایک زیر و زبر تبدیل، بلکہ زیر و زبر تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنے کا انداز بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اچھی بات ہے، یعنی یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں پڑھنے کا بھی انداز ہے۔ اللہ آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوستوں کا مجمع ہے، آپ نے الم تالا کا الف لام میم اور الف لام میم، جب جہاں سے قرآن شروع کا الف لام میم لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن پڑھنے کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے اس کو ایسے پڑھا ہے، اس کو ایسے پڑھا ہے، پڑھائی کا بھی فرق نہیں کر سکتے آپ۔ وہاں کا الف لام میم الگ پڑھنا ہوگا اور الم تالا میں الم ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا، بلکہ اور کتنی ایسی جگہ ہے، قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے کے آداب بھی ہیں، طریقہ بھی ہے کہ آپ نے کون سا لفظ زبان کی اور دانتوں کے کون سے اس سے ادا کرنا ہے۔ تجوید کے قراء اس پر محنت کرتے ہیں، بیٹا یہ یہاں سے پڑھو، یہ پڑھو، دنیا کی کسی زبان میں ہے؟ آپ حضرات انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، کبھی استاد نے کہا کہ بھائی جی یہاں سے نکالنا اور اے یہاں سے نکالنا اور بی یہاں سے نکالنا، اور جیسا بھی رگڑا دے دو کہ ٹھیک ہو گیا بھائی، لیکن قرآن مجید میں نہیں کر سکتے۔ آپ سواد کو کہاں سے آپ نے نکالنا ہے، سین کو کہاں سے؟ انا لہ الحافظون، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفس قرآن کی حفاظت کی ہے، اس کے آداب کی، اس کے الفاظ کی، یہاں تک کہ اس کے پڑھنے کے طریقوں کی بھی حفاظت فرمائی، ہم حفاظت کرنے والے۔ اس لیے آپ نے فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، زیادہ قیامت کے دن سب زیادہ میرے ماننے والے ہوں، کیونکہ میرا معجزہ زندہ ہے پورے عالم میں۔ قرآن مجید جس طریقے پر آج بھی اس دور میں بھی جس طرح ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، میرے دوستو حیرت ہوتی ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں ایمان لانے والوں کو پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی لندن میں ایک انگریز مسلمان ہوا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور اس کی پی ایچ ڈی مذاہب پر تھی، مذاہب پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو ہر مذہب پر اس نے پڑھا، ہندوازم پر پڑھا اس نے، سکھازم پر پڑھا، بدھسٹ پر پڑھا اور جتنے بھی مذاہب دنیا میں، آخر میں اسلام پر۔ تو اس کے استاد نے کہا اسلام کے بارے میں دو چار باتیں بتائیں کہ یہ بس معمولی سا مذہب ہے، یہ ہے وہ ہے، دہشت گردی اس میں یہ وہ، جیسے کہ میڈیا اڑا کرتا ہے اسی طریقے پر۔ تو اس شاگرد نے کہا کہ سر یہ آپ نے اسلام تو دنیا میں اتنا مشہور ہے اور ہر وقت ہم کانوں میں اسلام اسلام کے بارے میں سنتے، منفی تبصرے یا مثبت جو بھی ہے، تو آپ نے یہ چند سطور میں ایک صفحے کے اندر ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا، سمجھ نہیں آتی. ہندوازم پر آپ نے 100 صفحات مجھ سے ذرا مقالہ لکھوایا، اور سکھ ازم پر اور ازم آپ کہتے ہیں بھائی ایک صفحے میں آ گیا، یہ کیا بات ہے؟ ان کا نہیں ایسا ہی ہے. تو شاگرد نے یہ فیصلہ کیا کہ میں استاد کی لائبریری جو ہے نا، پرسنل لائبریری جو گھر میں ہے، میں اس کو چیک کروں گا، اس میں اسلام کے کون سے ریفرنس موجود ہیں. تو ایک دن وہ گھر گیا، جب استاد یونیورسٹی میں تو گھر پہنچ گیا، انہوں نے کہا جی اس کو کے ساتھ آتے جاتا تھا خاص شاگرد صاحب، اس نے گھر میں ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں نے استاد جی نے بھیجا ہے، وہ لائبریری میں کچھ تھوڑا سا کچھ کتابیں دیکھنی ہیں، لانی لینی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہ طے خانے میں تھی، وہ نیچے چلا گیا لائبریری، اس نے دیکھا تو قرآن مجید انگلش میں مترجم موجود ہو جس پر لکھا ہے ہولی قرآن، تو قرآن کو تو وہ جانتا تھا، اس نے وہ کتاب وہاں سے اٹھا لی. قرآن میں لا کر جب مطالعہ کیا تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ رب کی ذات مجھ سے ہی مخاطب ہے. وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا اور قرآن مجید میں ڈوبتا گیا. جب اس نے قرآن مجید کا چند دن میں ترجمہ مکمل کر لیا تو پھر ایک مسلمان سکالر سے آ کر ملا، انہوں نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور پھر وہ اسلام اور مسلمان ہو گیا. تمہارے ایک دوست لندن میں رہتے ہیں، کبھی کبھی یہاں ہمارے پاس بھاو نگر میں آتے ہیں، تو وہ ان کے انٹرویو کے گئے، ان کو یہ ساری اس نے واقعہ سنایا کہ اس طرح کے پر میں اسلام پر آیا، تو پھر کہا کہ پھر میں مسلمانوں سے ملا اور میرے اوپر تو قرآن مجید کا بڑا عجیب و غریب اثر تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس نعمت کو اپنے ساری برادری میں اور سب میں عام کر دوں کہ بھائی یہ دیکھو یہ صاف حقانیت موجود ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اپنا مزہ، سننے کا اپنا مزہ، سمجھنے کا اپنا مزہ، عمل کا اپنا مزہ ہے. لیکن جب مسلمانوں سے آ کر میں ملا تو میں نے ان کی جو غفلت قرآن مجید کی طرف سے دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو ایک اس نے بڑی خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ شکر ہے میں پہلے اسلام سے ملا پھر مسلمانوں سے ملا، پہلے اسلام سے ملا میں، میری ملاقات پہلے اسلام سے، اگر پہلے مسلمانوں سے ہوتی تو شاید یہی مجھے اسلام تک لانے میں رکاوٹ نہ بن جاتے. میرے دوستو، اللہ نے بڑی عجیب نعمت ہمیں دی ہے، قرآن مجید کی عجیب نعمت ہے، اور یہی دراصل معیار یہی ہے. آج ہم کہتے ہیں تعلیم یافتہ، ہم دنیاوی ڈگری ہوتے ہیں تو اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں. ہمارے ایک ڈی سی صاحب آئے تھے، پرانی بات ہے، تو وہ انگریزی بیچ میں انگریزی جملے بھی بولتے تھے ہم علماء کی میٹنگ میں. حکیم الامت خان بھی رحمتہ اللہ علیہ کو ایک نے انگریزی میں خط لکھا، ہم اصل میں علماء کرام بھی تھوڑا حیا کر جاتے. میں نے کہا بھی ایسی جگہ پر تم عربی بول دیا کرو، تو کہے گا مولانا صاحب اس کا ترجمہ بھی کر دیں، تو انگریزی نہیں بولے گا پھر. تو حضرت تھانوی کو کسی نے انگریزی میں خط لکھ دیا، تو حضرت نے عربی میں اس کو جواب لکھا. حضرت نے تو انگریزی پڑھوا لی یا پڑھ لی، اور حضرت کے پاس تو ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، یورپ سے بھی آئے ہوتے تھے، انہوں نے ترجمہ کر دیا. حضرت نے عربی میں جواب لکھا، تو وہ لے کر پھرتا رہا، تو وہ علماء کو بھی وہ اس کا ترجمہ نہ آیا، کیونکہ حضرت نے اتنی مشکل لکھی. تو اگلے خاتے میں لکھا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں، اللہ میں اردو میں ہی آپ کو لکھا کروں گا. تو وہاں پر وہ خیر انگریزی ہوتے تو تھوڑا بہت ہم بھی بول دیتے تھے. تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ تو پڑھے لکھے ہیں. مجھے آج بھی جملہ یاد ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے. میں نے کہا بھائی ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے، علم کا اصل مدار یہ ہے. دو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شادی، انہوں نے کہا میری شادی فرما دیجئے، میں نکاح فرما دیں. تو عورت آئی تھی میرے سے نکاح کرا دیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس قرآن مجید ہے، میں قرآن مجید اتنا یاد کیا ہے. فرمایا جاؤ، میں نے قرآن مجید کی وجہ سے تیرا نکاح کر دیا. یعنی پیغمبر سلام نے جو تعلیمی معیار ہے اس میں قرآن مجید کو بنیاد بنا کر اس کا نکاح کیا. جیسے آج کہتے بھی کون سی دنیا کی ڈگری، ایم اے پی بی اے ایم بی بی ایس فلان فلان ڈگری، آپ نے پہلے یہ پوچھا. اور دوسرا واقعہ پیغمبر سلام کا آتا ہے کہ پیغمبر سلام نے ایک دفعہ ایک فوج بھیجی، اور اس فوج میں اب امیر بنانے کا مسئلہ آتا. نے فرمایا قرآن کس کو کتنا یاد ہے، کتنا قرآن یاد ہے؟ ایک صحابی نے کہا نوجوان سے حالانکہ عمر میں کم سے کہا مجھے پوری سورہ بقرہ یاد ہے، فرمایا کہ تو ان کا امیر ہے، تو ان کا امیر. لوگوں نے کہا کاش ہمیں پتا ہوتا ہم بھی قرآن مجید یاد کرتے اور آج ان کے امیر بنتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی ہے اس قافلے میں بھی جو نوجوان صحابی تھا جن کے بارے میں آتا ہے جن کا نام سالم تھا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. اور ان کا بھی عجیب واقعہ آتا ہے کہ یہ جو سالم ہے یہ قاری قرآن ہے. پیغمبر السلام نے پانچ قاریوں کے بارے میں فرمایا، پانچ قاریوں کے بارے میں کہ ان سے قرآن سیکھو کیونکہ قاری تھے. تو سالم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے اسلام کی کہ جن کے نہ والد کا پتہ ہے نہ والدہ کا پتہ ہے نہ قبیلے کا پتہ ہے. یہ چھوٹے سے غلام تھے جب مدینہ شریف میں بکے، شادی ہو کر اپنی مالکن کے ساتھ یہ مکہ آ گئے اور وہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کے جو مالکن تھی وہ اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ دیا، یہ گھر میں کام کاج کرنے کے لیے چھوٹا سا بچہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارغ وقت میں اس بچے کو قرآن مجید خود پڑھاتے تھے. جب یہ مدینہ شریف آئے اس قافلے میں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے حضرات تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ ہمارا امام وہ بنے گا جس کو سب زیادہ قرآن آتا ہو. اچھا مدینہ والے اس بچے کو پہچانتے تھے، یار یہ وہ بچہ ہے اور یہاں رہتا تھا، یہ پتہ نہیں اس کا آگے پیچھے تو پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا جی مجھے سب سے زیادہ قرآن ہے، اب تک جتنا نازل ہوا سارا یاد ہے. انہوں نے کہا آپ امام بنو. حیرت زدہ رہ گئے مدینہ والے. اس نے فرمایا ان اللہ یرفو بحاضل کتاب اقوام رضو بآخرین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے سینے سے لگایا جن لوگوں نے، ان قوموں کو اللہ نے بلند کر دیا اور جنہوں نے سینے سینے لگایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام کا وہ دور جس دور میں عرب لوگ دنیا فتح کرنے پر لگے ہوئے تھے اور دنیا کی حکومتوں میں لگے تھے، مکہ شریف، مدینہ شریف، کوفہ، بصرہ، شام، یمن، جزیرہ، یہ جو بڑے بڑے آج ملک ہیں یہ سب ایک ہی خطہ تھا. ان جگہوں پر سب سے بڑا جو عالم دین تھا وہ آزاد کردہ غلام تھا کیونکہ اس نے قرآن مجید یاد کیا تھا. یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی اور بادشاہ وقت بھی اس سے جا کر دینی مسائل اور قرآن کی باتیں پوچھتا تھا، حالانکہ وہ آزاد کردہ غلام تھے، منڈی سے خریدے گئے تھے. کہا کہ اتنی بلندیوں جو کیوں ملی، کہا کہ اس لیے کہ مالک تو دنیا داری میں لگے تھے اور غلاموں نے قرآن مجید اور حدیث سیکھی، وہ ان سے بڑے ہو گئے، امام بن گئے، بادشاہوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑا. یعنی اس زمانے میں سوائے ایک کے، ایک ابراہیم نخی کے علاوہ پورے عالم اسلام میں جو بڑے تھے وہ سب آزاد کردہ غلام تھے. اللہ نے اس بچے کو حیران ہو گیا مدینہ والے کہ یہ دیکھو کہا کس وجہ سے، کہا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. تو رسول اللہ نے براہ راست اور پھر اتنا بلند مقام پایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں گئی حاجت کے لیے، جب میں واپس آئی تو مجھے دیر ہو گئی معمول سے، تو پیغمبر صاحب پوچھا کہ حمیرہ آج تو دیر سے آئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کی مسجد میں کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، چلتے قدم روک لیتا ہے. اور پیغمبر صاحب فوراً نکلے، فوراً نکلے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل ہوئی تھا، آپ خود بھی قرآن کے عاشق تھے، عجیب بات ہے، خود بھی عاشق تھے. پھرے راتوں کو پھرتے تھے مدینہ شریف میں، کن گلیوں سے کہاں سے قرآن کی آواز آتی، صحابہ سے کہتے تھے تجھے پتا ہے رات میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اندر سے تیرا قرآن سن رہا تھا تو رو پڑتے تھے، حضرت ہمیں پتا ہوتا ہم آپ کے کلام بھی کرتے اور آپ کو خوب اور اچھی طریقے پر قرآن سناتے. اور میں تمہارے گھروں کو قرآن سے پہچانتا ہوں. تو پیغمبر سلام فوراً اپنی رحمت کی کملی لی اور آپ باہر گئے. تو یہی سالم قبلۃ طرف منہ کر کے قرآن مجید کی تلاوت رات کو کر رہے تھے، پیغمبر سلام کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا شکر ہے میری امت نے سالم جیسے قاری قرآن پیدا کر دی. میرے دوستو، پیغمبر سلام ارشاد فرمایا کہ حسد دو چیزوں میں، حسد حسد مراد ہے غبطہ، رشک کرنا ہو تو دو چیزوں میں رشک کرو، ایک جس کو اللہ نے قرآن مجید کی نعمت دی ہے اور رات دن اس قرآن کو لے کر چل رہا ہے، اور دوسرا فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور رات دن وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ان بچوں کے سینے میں قرآن جمع ہونا، اور یہ حقیقت میں یہی صدقہ جاریہ ہے۔ آج حدیث شریف میں آتا ہے صدقہ جاریہ میں سب سے پہلے نیک اولاد ہے، بلدن صالح یدول ہو، نیک اولاد جو دعا کرے۔ ولد صالح کیسے بنے گا میرے دوستو؟ جب آپ دینی تعلیم دلائیں گے تب ولد صالح بنے گا۔ یہ مدارس سے ہو کر جب بچے جاتے ہیں پھر وہ دنیا کی کسی بھی تعلیم کوئی بھی حاصل کرے، منع نہیں ہے، اور منع کرتا ہے، صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، جج بن جائے، لیکن ان کے اخلاقیات میں، دونوں اخلاقیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے نواب تھے، ان کا ایک بچہ اسی طرح مدرسوں سے ہو کر گیا تھا اور باقی دوسری تعلیم حاصل کی تھی، تو ان کے باپ نے یہ بات لکھی ہے، یہ بات لکھی اس نواب نے کہ میں جب بھی کسی بچے سے کہتا بیٹا پانی پلاؤ تو نوکر سے کہتا جاؤ ابا کو پانی پلاؤ۔ فرمایا یہ میرا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، میں اس کو جب کہتا ہوں پانی پلاؤ تو خود لے کر آتا ہے، نوکر کا واسطہ بھی نہیں لاتا۔ یہ سب کا جاری اصل میں یہی لوگ ہیں، ہر آدمی کو جانا ہے دنیا سے، اولاد پہلے نمبر پر ہے۔ اگر ان کو ہم دین پڑھائیں گے، قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب روزانہ 10 سپارے پڑھا کرتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم فرماتے اور ہمیں بلا لیتے اور دعا کرتے، تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ ہر مہینے میں آپ 10 قرآن ختم کر آپ کیا کرتے ہو؟ کہ آپ نے والدین استادوں کو بھیجتا ہوں، 90 سال کا ایک بوڑھا جس کو خود بھی ضرورت ہے لیکن اس کا اپنے ماں باپ یاد ہیں، یہ ہے والد صالح یدول۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم پہلے دلاؤ، ہم اس لیے مشورہ دیتے ہیں، آپ اسکول بھی پڑھاؤ، کچھ تعلیم دلوا کر پھر مدرسوں میں داخل کرو، وہاں آداب سیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا آداب کیا چیز ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ایک آتا ہے کہ ایک انگریز نے ایک مسجد کے بعد امریکہ میں یہ کہیں پہنچ گئی اور کہا کہ مجھے استاد صاحب سے ملنا ہے، تو استاد صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بچے داخل کرانے آئے ہوں آپ کی انسٹیٹیوٹ میں، آپ کی اکیڈمی میں، شام کو جو پڑھائی ہوتی ہے تو یہ یہاں پڑھیں گے آپ کی اکیڈمی میں۔ انہوں نے کہا آپ لوگ تو مسلمان نہیں ہو۔ انہوں نے کہا اچھا، ہر ایک کو داخلہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی ہولی بک پڑھائی جاتی ہے یہاں پر، تو لیکن آپ لائی کیوں ہیں، یہ سمجھ میں آپ لائی کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا دراصل میرے ساتھ میں ایک مسلمان فیملی رہتی ہے، اس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے نہایت بدتمیز ہیں اور ان کے گھر میں اتنی تمیز داری ہے، وہ اپنے ابا کو پوچھتے، ابا کو پوچھتے، وہ جو کہے جو ان کی مانتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بھی تمہارے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں جہاں میرے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی چینجنگ کیوں ہے، ہمارے بچوں میں نہیں ہے؟ انہیں کہا شام کو ہم وہاں پر ایک مسجد میں مکتب میں بھیجتے ہیں، وہ استاد بتاتا ہے کہ والدین کے کیسے ڈیل کرنا ہے، بہن بھائیوں کا کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہاں قرآن مجید سیکھتے ہیں، تو میں اس لیے اپنے بچے لائی ہوں، آپ ان کو داخل کر لیں تاکہ یہ بھی کچھ آداب سیکھ لیں۔ اور یہی چیز ان کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ انہوں نے کہا اگر مسلمان ہونا ضروری ہے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے آداب سیکھ جائیں۔ میرے دوستو آج پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں رہا جہاں قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں، ورنہ پہلے آج سے 20 سال پہلے یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، تراوی کے لیے یہاں سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے قاری صاحبان، حافظ صاحبان جاتے تھے کہ وہاں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا رہے گا جس میں میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا میرے لائے ہوئے دین کی مثال بارش کی طرح ہے، جو پہلے خوب برستی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، آخر میں پھر خوب برستی ہے، پر آپ نے فرمایا معلوم نہیں پہلے زیادہ برستی تھی یا بعد میں زیادہ، پر میرا دین ایسا ہے پہلے بہت اٹھے گا، بیچ میں کمی آئے گی، آخر میں پھر دین اٹھے گا. آج یہ حالت ہے کہ ایک ایک یورپ کی ایک مسجد میں پانچ پانچ حافظ قرآن ہے, ہر ایک کو دو دو چار چار تراوی ملتی ہے, ان کو باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم پورے عالم میں عام ہو گئی. اور یہ علماء کی محنت ہے کہ وہاں تک پہنچے. پہلے ایسے حالات نہیں تھے جیسے آج کے حالات ہیں, ان حالات میں انہوں نے وہاں قرآن مجید کی تعلیم کو جاری کیا. میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا, مجھے کہا کہ حضرت ایک مدرسے میں آپ کو لے کے جانا ہے. اب افریقہ کے ملک تو ویسے بھی خطرناک ہوتے ہیں. آپ نے واقعہ کچھ عرصہ پہلے پڑھا ہوگا کہ ایک ملک میں فرانسیسی جو سفیر تھا وہ گاؤں میں گیا تو انہوں نے بھون کے کھا گئے. یہ ابھی کچھ دن پہلے بھی دوبارہ اس کے بارے میں آیا, وہ بھون کر کھا گئے. تو اس پر اس نے بہت زیادہ پھر فرانس نے سختی کی اور ان کے اوپر بہت سخت شرائط لگائیں, اتنا کچھ ان سے مانگ لیا اس کی دیت کے طور پر. انہوں نے کہا کہ پورا ملک بیچ لیں تب بھی ہم نہیں دے سکتے. تو پھر ان کے بادشاہ ان کے وزیر اعظم نے لکھا کہ ہمارا سفیر جو آپ کے ملک میں وہ آپ بھون کے کھا جاؤ, بس ہماری جان چھوڑ دو. ہوتا ہے ایسے, اور جنگل میں لے گئے ہمیں. ہم وہاں جنگل میں گئے, بالکل جنگل کا ماحول. تو جب قریب پہنچے تو قرآن مجید کی آواز آ رہی پڑھنے کی, بڑا حیران ہوا بھی بالکل جنگل کا ماحول ہے, ارد گرد سب خطرناک چیزیں ہیں. اور اس میں تو اندر گئے تو آپ یقین مانیں 1000 بچے اور بچیاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, 1000. اور اتنا خوبصورت قرآن, حالانکہ وہ حبشی تھے, اتنا خوبصورت قرآن آپ آنکھ بند کر لیں تو آپ کو ایسے لگے کہ آپ حرم میں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان علم القرآن, رحمان قرآن سکھاتا ہے. خلق الانسان, انسان کو پیدا کر, علم البیان اور قوت گویائی بھی, یعنی یہ قرآن مجید ہر پورے عالم کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے اور زبان کا ہو قرآن مجید کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے, اور ایسا خوبصورت پڑھتا ہے کہ فرق کرنا مشکل کہ اس کی اصل زبان کون سی ہے. حالانکہ یہ آسان نہیں ہے دوسری زبان, ہم انگریزی بولتے ہیں اگلے کو پتہ چل جاتا ہے یہ پاکستانی ہے, اردو بولتے پتہ چلتا ہے یہ بنگلہ دیش کا ہے, اردو بولتا پتہ چل جاتا ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اگر صحیح آداب سے اور صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو فرق کرنا مشکل ہے کہ پڑھنے والا عربی ہے یا آدمی. اللہ فرماتے ہیں رحمان علم القرآن, ہماری شان رحمت ہے جو قرآن سکھاتی ہے. اس لیے میرے دوستو میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی فیملی کو بھی اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو بھی. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق بھی پیدا کرے. جب ہم بہت مصروف ہوتے ہیں, میں کراچی ایک بار گیا, کافی بہت سال ڈیڑھ سال کی بات ہے, تو وہاں ایک جگہ میرا بیان تھا تو ماشاء اللہ ویسا ماحول بن رہا ہے, وہ ختم قرآن پر انہوں نے ایک ہال میں رکھا تھا. تو وہ میمن حضرات تھے, ایک میمن تھے بہت بڑے کاروباری, تو بزنس مین. بزنس مین وہ ہے کہ جس کی نس نس بزی ہو اس کو بزنس مین کہتے ہیں, نس نس بزی ہو اتنا معروف. وہ کہنے لگا کہ حضرت میں قرآن کو میں ہم کیا کریں. میں نے کہا پیغمبر السلام نے آپ کے لیے بھی ایک سلیبس اور نصاب دیا, حدیث میں آتا ہے جو دو ایسے روزانہ تلاوت کر لے تو دو اٹھنیوں سے بہتر. دو ایسے, اور بتائیں دو ایسے کیا ہیں؟ پانچ کر لے پانچ سے بہتر, دس کر لے دس سے بہتر. تو میں نے کہا آپ دو سے شروع کر لیں, تھوڑا موبائل فون اور دوسری چیزوں سے کم کر دیں. کیونکہ بزنس مین سب سے جاتے ہی سب سے پہلے اخبار کا وہ صفحہ پڑھتے جس میں اسٹاک ایکسچینج اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, یا وہ دیکھتے ٹی وی کے اوپر بھی آج بھاؤ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے وہ بیچارے اس سے بڑا پریشان رہتے تھے, بعد میں اللہ والوں کی صحبت میں آ گئے, دین پر آ گئے. انہوں نے کہا حضرت اب بالکل چھوڑ ہی دیا ہے, اس لیے کہ جو روٹی ملنی ہے وہ تو مل کر ہی رہے گا, جو نہیں ملنی اس کے لیے غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب سے میں بزرگوں کے پاس آنا جانا شروع کیا ہے میں نے اب یہ دیکھنا ہی شروع کر دیا ابھی آج اسٹاک کے اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی روٹی تو آپ کو ملنی ہے. اتنے کہیں قحط پڑا ہوا تھا تو سب پریشان تھے, ایک غلام ہنستا پھر رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ یار تو غلام ہو کر ہنس پھر رہا ہے, یہاں تو کسی کو روٹی نہیں مل رہی. انہوں نے کہا اصل میں میں جس کا غلام ہوں وہ مالک جو ہے اس کی دوسرے علاقے میں زمین ہے تو وہاں سے اس کا غلہ آتا ہے, لہٰذا اس نے مجھے تو روٹی دینی ہی دینی ہے, وہی تو روٹی دینی دینی ہے, لہٰذا جب اس کے غلہ آتا ہے تو میں کس بات کا غم کروں. تو جب انسان کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روٹی ہے وہ دینی ہے, یہ غلط ہمارا کنسیپٹ ہے کہ ہم بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے تو اچھی روٹی کھائے گا, انجینئر بن کر اچھی روٹی کھا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، چار مہینے کے ماں کے پیٹ میں تک تقسیم ہے، لیکن سکون اور راحت کی روٹی ملے تو میرے دوستو اس سوکھے ٹکڑے کے اوپر بریانی اور قورمہ بھی قربان ہے جس کے اندر پریشانی ساتھ آتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دل پر عذاب اور منہ میں کباب ہو، دل گلستہ تھا تو ہر چیز کی تبکتی تھی بہار، دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا، اور دل کب گلستہ بنتا ہے؟ جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیلا جدھر سے بیابا ہو گیا، اللہ کی ناراضگی میں کتنا بھی وہ سونا بھی کھائے گا اس کی پریشانی نہیں جائے گی، اور اللہ کو راضی کر کے سکا ٹکڑا بھی کھائے گا۔ صحابہ کرام بارے قرآن نے کہا سیما ہوں فی وجوہم من اثر السجود، ایسے چہرے سے دیکھنے والا کہتا یہ تو غریب، یہ بھوکے ہے ہی نہیں، ایسے چہرے۔ تو میرے دوستو تو اللہ تعالیٰ جو ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دوست، اس کے بعد میں پھر ملنے گیا، تین مہینے کے بعد میں کراچی گیا تو مجھے ایک میمن دوست نے فون کیا کہ وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں، ہمارے دوست، ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے حضرت وہ دو ایسے میں نے شروع کی اور ایسا چسکل ہے کہ جب تک ایک پارہ نہ پڑھ لوں تو مجھے صبر نہیں آتا، تو میں نے پھر اس پر شعر سنا دیا کہ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا ہے دوستو رہا نہیں۔ تو میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں قرآن مجید کا روزانہ کی بنیاد پر معمول بنائے، تھوڑا سا پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیں، پانچ پڑھ لیں، دس پڑھ لیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان تو ہے ہی قرآن مجید کا مہینہ، ہر کام سے فارغ ہو اور قرآن دے. لوگ پوچھتے کون سا وظیفہ کرے، رمضان میں تو قرآن ہی مجید کا ہی وظیفہ ہے کہ آپ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، اور اپنی اولادوں کو، اگر اولادیں بڑی ہو گئی ہیں تو اگلی اولادوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تعلیم دلائیں۔ اس لیے میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر میں ان بچوں کو بھی اور ان کے والد صاحب کو اور ان کے استاد صاحب کو بھی جن مدارس میں پڑھے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کوئی بات دعا کرنی ہے نا، ابھی تو دعا کر دیں، کر ڈاکٹر صاحب۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت حلو وفل بلا كما انت لو انك انت التقوى والمغفره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا وطنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا اللہ، یا اللہ ان بچوں کے قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کو پوری زندگی اس نعمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، علاء اللیل علاء النہار، یا اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور پوری زندگی یا اللہ اس نعمت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان بچوں کو والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، یا اللہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، استادوں کے لیے، مدرسے کے معاملین کے لیے صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، علم نافع عمل مقبول عطا فرما، یا اللہ اس قرآن مجید میں ہم سب کو، یا اللہ سب کو، یا اللہ حصہ عطا فرما، یا اللہ سب کو حصہ عطا فرما، خود بھی یا اللہ تلاوت قرآن کا پابند فرما، اور یا اللہ اشاعت قرآن میں اپنا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنی اولادوں کو، اگلی نسلوں کو یا اللہ قرآن مجید کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر اسحاق صاحب نے بڑی خوبصورت مجلس یا اللہ اس اعزاز میں یا اللہ انہوں نے سجائی ہے، یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما، یا اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ، یا اللہ یہ شکرانے کے طور پر ہے، یا اللہ اس تشکر میں ہمیشہ کے لیے یہ نعمت یا اللہ ان کے بچوں کو عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے اولادوں کو، یا اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کا خاص، یا اللہ خاص شغف، خاص عشق اور خاص محبت ہمیں نصیب فرما، اور خوب خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، یا اللہ پیغمبر السلام نے دو مہینے پہلے ہی رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا تھا اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ لنا رمضان، یا اللہ چند دن رہ گئے آپ کی کفاتے میں رمضان تک پہنچا، اور رمضان میں یا اللہ، یا اللہ دن کو روزہ رکھنے، رات کو تراویح پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کی خوب خوب توفیق عطا فرما، اس رمضان کو پوری امت کی اللہ روحانی ترقی کا ذریعہ فرما اور ظاہری ترقی کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ یا اللہ، جس مجلس میں قرآن مکمل ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے اندر یا اللہ یہ ساری بہاریں ہیں، مدارس ہے یا اللہ، دینی تعلیم ہے، علماء صلحاء ہیں، یا اللہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے ملک کو عطا فرمائی، اور ہمارا ملک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ، چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کی نظریات و سرحدات کی حفاظت فرما یا اللہ، اندرونی بیرونی سارے خلفشار کو ختم فرما یا اللہ، دینی مدارس، مساجد، خانقاہ اور دینی مراکز کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ، پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، رزق روٹی کے جو مسائل آپ نے دیے یا اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، اگر مقروض ہے غیب کے خزانوں سے قرضوں کو تروا یا اللہ، یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما یا اللہ، جن بچے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما یا اللہ، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما اللہم انا نسألک خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ملک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت العبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين